کل جہاں ہم نے بات چھوڑی تھی 21ویں پارے کے 2 یا 3 آیتوں پر ہم نے بات چھوڑ دی تھی, اور میں نے عرض کیا تھا کہ 22ویں پارے کو بیان کرنے سے پہلے ان 3 آیتوں کے بارے میں بھی عرض کیا جائے گا. یہ واقعہ یوں پیش آیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے گھر کے اخراجات کے بارے میں اضافے کی درخواست پیش کی تھی. اس پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کچھ کبیدگی اور آپ کی طبیعت کے اندر کچھ ناپسندیدگی کا اظہار ہوا, جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے کے لیے اپنی ازواج مطہرات سے علیحدگی اختیار کر لی تھی. اسے ایلا کہا جاتا ہے, لیکن ایلا اصطلاحی نہیں ہے بلکہ ایلا لغوی ہے, کہ 30 دن کے لیے 1 مہینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات سے علیحدگی اختیار کر لی کہ میں 1 مہینے تک آپ لوگوں کے پاس نہیں آؤں گا. اس عرصے کے اندر مدینہ منورہ میں یہ بات گشت کرنے لگی کہ اللہ کے نبی نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب مسجد میں آیا تو لوگ جمع تھے, رو رہے تھے, اور ہر ایک کی زبان پر یہی تھا کہ حضور علیہ السلام نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی. تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں اس خیال سے کہ میں معلومات حاصل کروں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کو چھوڑ کر مسجد نبوی کے قریب ایک جگہ تھی, وہاں جا کر کے ایک بالا خانے میں مقیم ہو گئے تھے. حاجی حضرات یا عمرے والے حضرات وہاں گئے ہوں گے. تو باب سعود کی طرف جو تعمیر شدہ حصہ ہے اسے گزر کر کے جب جائیں گے تو کونے پر ایک چھوٹا سا باغیچہ ہے جو ابھی تک بھی برقرار ہے, چھوٹا سا باغیچہ ہے اور ابھی بھی باقی ہے, یہ اسی جگہ کی یادگار ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام اس پر جا کر کے ٹھہر گئے. حضرت عمر کہتے ہیں میں گیا, میں نے اجازت طلب کی. حضرت بلال رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربان اور چوکیدار کے طور پر بیٹھے ہوئے تھے. کہنے لگے میں نے کہا کہ میرے لیے اللہ کے نبی سے اجازت لو. وہ اندر گئے, واپس آ کے کہنے لگے کہ اجازت نہیں ملی. کہنے لگے میں واپس ہو گیا لیکن پھر مجھ سے برداشت نہیں ہوا, پھر لوٹ کے آ گیا. پھر کہا اجازت مانگو, جواب ملا کہ اجازت نہیں آنے کی. کہنے لگے پھر میں چلا گیا. تیسری دفعہ پھر برداشت نہیں ہوا, پھر آ گیا, پھر پوچھا, پھر جواب ملا کوئی اجازت نہیں. کہنے لگے کہ میں پھر خاموشی سے جب واپس ہونے لگا تو انہوں نے آواز دی. حضرت بلال نے کہا کہ بھائی آ جاؤ, اللہ کے نبی نے اجازت دے دی ہے, تشریف لے آئیے. اوپر بالا خانے پر مقیم تھے اللہ کے نبی. حضرت عمر بھی چلے گئے, سلام کیا, گفتگو ہوئی, پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا آپ نے بیویوں کو طلاق دے دی؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں, طلاق تو نہیں دی میں نے, 1 مہینے کے لیے میں نے ان سے علیحدگی اختیار کی, اور یہ کوئی بات نہیں ہے. کچھ عرصے کے لیے اپنی خفگی کا اظہار یا ناراضگی کا اظہار یا ان کی اصلاح کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کرنا, ایسا کیا جا سکتا ہے. اسی عرصے میں قرآن کریم کی یہ آیتیں نازل ہو گئیں, اور ان آیتوں کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں کو اختیار دیا گیا تھا کہ تمہیں اختیار ہے, تم چاہو تو اپنے آپ کو طلاق دے کر اللہ کے نبی سے علیحدگی اختیار کر لو, اور چاہو تو اتنے خرچے پر جتنا مل رہا تھا اللہ کے نبی کے ساتھ باقی رہو اور ان کے ساتھ زندگی اپنی پوری کر لو, یہ تمہاری مرضی کی بات ہے, اللہ نے تمہیں اختیار دے دیا ہے. تو اس آیت کو کہا جاتا ہے آیت تخیر, اختیار کی آیت تھی جن میں ازواج مطہرات کو اختیار دیا گیا تھا. اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر تشریف لے آئے. اب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی زبانی سنیے. حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ, آپ نے تو کہا تھا کہ میں ایک مہینے تک گھر نہیں آؤں گا، ابھی تو 29 تاریخ ہوئی ہے، ایک مہینہ تو پورا نہیں ہوا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں کبھی 29 کا مہینہ ہوتا ہے کبھی 30 کا مہینہ ہوتا ہے، لہذا 29 کے مہینے کے حساب سے مہینہ پورا ہو گیا، میں آ گیا گھر پہ. اب اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ سے کہا کہ عائشہ میں تمہیں ایک بات بتانے لگا ہوں، لیکن تم اس بات کا فیصلہ کرنے میں جلد بازی کا مظاہرہ نہ کرنا. اس سے معلوم ہوتا ہے اللہ کے نبی کی محبت کا حضرت عائشہ کے ساتھ. یہ بتانے لگے تھے اختیار والی بات، تو کیا کہا کہ عائشہ میں تمہیں ایک بات بتانے لگا ہوں لیکن فیصلہ کرنے میں جلدی نہ کرنا، اس کا میری ابوائک اپنے والدین سے مشورہ کر کے پھر کوئی فیصلہ کرنا. حضرت عائشہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ فرمائیں تو صحیح، کیا بات ہے آپ کہیں تو صحیح. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے تمہیں اختیار دے دیا ہے، تم چاہو تو میرے ساتھ رہو بیوی بن کر، اور چاہو تو اپنے اوپر طلاق ڈال کر علیحدگی اختیار کر لو، اللہ نے تمہیں اختیار دے دیا ہے. سبحان اللہ. اب اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، مزاج شناس رسول، اللہ کے نبی کے مزاج کو پہچاننے والی خاتون کیا کہنے لگی، یا رسول اللہ میں آپ کے بارے میں اپنے ماں باپ سے مشورہ لوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اختار اللہ و رسولہ، میرا یہ فیصلہ ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کرتی ہوں، اور میں اللہ اور اس کے رسول سے کبھی علیحدگی کا تصور بھی نہیں کر سکتی. یہ فیصلہ کر دیا، اور فیصلہ کر کے اللہ کے نبی خوش ہو گئے. اور پھر حضرت عائشہ کہتی اب میں نے کہا کہ یا رسول اللہ اب میرا بھی ایک مطالبہ ہے، وہ مطالبہ یہ ہے کہ آپ دوسری ازواج مطہرات کو بھی یہی بات کہیں گے، لیکن انہیں یہ نہ بتانا کہ عائشہ نے کیا فیصلہ کیا ہے، میرا فیصلہ نہ ان کو بتانا، ان سے ان کا فیصلہ آپ پوچھنا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عائشہ اپنے طور پر تو میں نہیں کہوں گا، لیکن اگر کوئی مجھ سے پوچھے گی تو میں غلط بیانی سے کام نہیں لوں گا، میں صاف صاف بتا دوں گا کہ تم نے یہ فیصلہ کیا ہے. بہر صورت اللہ کے نبی نے ایک ایک زوجہ محترمہ کو بلایا، اور ہر ایک کے سامنے یہ مسئلہ رکھا، اور ہر ایک نے یہی کہا اختار اللہ و رسولہ، ہم اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کرتے ہیں، اور ہمیں کوئی اخراجات کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیے اگر کوئی بیوی اپنے شوہر سے گھر کے اخراجات کے لیے پیسے کا مطالبہ کرے تو کیا کہیں گے، بیوی بد زبان ہو گئی جی، بیوی بد کردار ہو گئی، بیوی گستاخ ہو گئی. اب جن لوگوں کو اس مبارک آیت سے یہ نظر آتا ہے کہ اللہ کے نبی کی بیویاں ان کی شان میں گستاخیاں کرتی تھی، ان لوگوں سے تو ہمیں کوئی شکوہ نہیں، جن کے دلوں کے اندر صحابہ کے بغض کا کوڑ چلا ہوا ہے ان سے تو ہمیں کوئی شکوہ نہیں. لیکن بعض اہل سنت ہونے کے دعوے دار مفسرین نے بھی یہ لکھا کہ اللہ کے نبی کی بیویاں اللہ کے نبی سے بد زبانی کرنے لگ گئی تھیں، نعوذ باللہ من ذالک. میں اس بد زبان مفسر سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر تیری بیوی تجھ سے بد زبانی کرے تو اس بیوی کی توہین سے زیادہ تیری توہین سمجھی جائے گی، اور اگر اللہ کے نبی کی بیویاں اللہ کے نبی سے بد زبانی کر رہی ہوں تو بتاؤ یہ اللہ کے نبی کی توہین نہیں سمجھی جائے گی. اس بنا پر اس بات کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ ازواج مطہرات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کسی قسم کی گستاخی کرتی ہوں گی. ہاں اللہ کے نبی علیہ السلام کا طریقہ یہ تھا کہ اپنی بیگمات کے ساتھ اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ یہ گھل مل کر کے رہا کرتے تھے، اور ان کے ساتھ محبت اور الفت کا معاملہ رکھا کرتے تھے. اس حوالے سے میں ایک واقعہ سنا کر پھر اس طرف لوٹ آتا ہوں. ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ کے گھر میں تھے. آپ کی باریاں ہوتی تھیں، آج فلاں بی بی کے گھر میں، کل فلاں کے گھر میں، تو اس مرتبہ حضرت عائشہ کے گھر میں باری تھی. کھانا کھا رہے تھے، اتنے میں حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی حضور علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہے، وہ کسی کام سے اللہ کے نبی کے پاس آ گئی. کوئی سرید قسم کی چیز یا حلوہ قسم کی چیز بنی ہوئی تھی اور وہ یہ لوگ کھا رہے تھے. حضرت عائشہ نے حضرت سودا سے کہا، اپنی سوکن سے کہا کہ آئیے ہمارے ساتھ کھا لیجیے. ان کو پسند نہیں تھا یہ کھانا، تو انہوں نے کہا نہیں میں نہیں کھاتی. جب یہ کہا تو حضرت عائشہ نے، نو عمر تو تھی، چھوٹی عمر کی تھی، انہوں نے اس میں سے اٹھایا اور اٹھا کر کے حضرت سودا کے منہ پر لگا دیا. اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے، اب جو حضرت سودا کے منہ پر لگا دیا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ دیکھیے. حضرت سودا بوڑھی تھی، بڑی عمر کی تھی، حضرت عائشہ نوجوان تھی، اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ کو پکڑ کر چارپائی پر لٹایا اور دونوں ہاتھ پکڑے اور فرمایا سودا اس کے منہ پر تم بھی مل دو. چنانچہ حضرت سودا نے اس کھانے میں سے اٹھایا اور عائشہ کے منہ پر مل دیا. فرمایا دل کا بھی دل کا بدلہ ہو گیا دونوں کا, یہ کہہ کر ان کو علیحدہ کر دیا. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر کے اندر اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ اس انداز پر گزارا کیا کرتے تھے اور اس انداز پر رہا کرتے تھے کہ انتہائی بے تکلفی کا بھی مظاہرہ ہو اور آداب اور اخلاق کا بھی مظاہرہ ہو اور اس کے ساتھ باہمی طور پر کسی قسم کے جھگڑے اور کسی قسم کی لڑائیاں بھی سامنے نہ آئیں. بار صورت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیرکم خیرکم لاہلی, تم میں بہترین انسان وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر اور اچھا سلوک کرتا ہو. وانا خیرکم لاہلی, تم میں سب سے زیادہ بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا میں محمد رسول اللہ ہوں, میں اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے اچھے انداز میں رہا کرتا ہوں. تو جب یہ فیصلہ ہو گیا تو یہ جو آیتیں نازل ہوئی تھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھ کر کے سنا دی, اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے اگر تمہیں دنیا چاہیے, دنیا کی زیب و زینت چاہیے تو آئیے, ہم آپ کو کچھ مال و متاع دے کر کے آزاد کر دیتے ہیں. وَإِن كُنْتُنَّ تُرِيدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ, اگر تم اللہ اور اس کے رسول کو چاہتی ہو, آخرت کو چاہتی ہو, فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا, تو تم میں نیک کرداروں کے لیے اللہ نے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے. یا نساء النبی من یأتی منکن بفاحشة مبینہ یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا. اس کے بعد اللہ رب العزت نے ازواج مطہرات کو خطاب کر کے تمام دنیا کی مسلمان عورتوں کے لیے ایک حکم جاری فرما دیا, اور وہ حکم کیا ہے, یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن. دیکھیے آپ عام عورتوں کی طرح سے نہیں ہیں, آپ لوگوں میں اگر تقویٰ ہو تو آپ لوگوں کو کیا کرنا ہوگا, فلا تقوان بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا, تو نرم لہجے کے اندر نامحرم مردوں سے گفتگو نہ کیا کرو ورنہ اس کے دل کے اندر تمہارے بارے میں فاسد خیالات پیدا ہونے لگ جائیں گے, اور مناسب گفتگو کر لیا کرو. وقرن فی بیوتکن, اپنے گھروں میں رہا کرو. ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی, اور جاہلوں کی طرح سے باہر کھلے بندوں نہ پھرتی رہا کرو. اب بعض لوگ ایک صاحب کہنے لگے کہ یہ حکم تو اللہ کے نبی کی بیویوں کے لیے ہے, تو میں نے کہا پھر کیا مطلب ہوا کہ اللہ کے نبی کی بیویاں اتنی پاک بات ہونے کے باوجود انہیں تو حکم دیا جائے کہ گھر میں بیٹھی رہیں, اور عام عورتوں کو اجازت دی جائے کہ جاہلوں کی طرح بازاروں کے اندر گھومتی رہیں, کیا اس بات کا آپ تصور کر سکتے ہیں؟ ظاہر بات ہے کہ اللہ کے نبی کی بیویاں تو پاکیزہ تھی ہی اور وہ تو گھروں میں بیٹھی رہتی ہی تھی, یہ تو دوسری خواتین کو اللہ کے نبی کی بیویوں کا خطاب بنا کر کے اور دوسری خواتین کو حکم دیا جا رہا ہے کہ بازاروں گلی کوچوں کے اندر اس طرح نہ پھرتی رہا کریں. وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, نماز قائم کریں, زکات ادا کریں, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت, اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے گھر والوں سے ہر قسم کی آلودگی کو دور کر کے وہ یطہرکم تطہیرا, انہیں پاک و صاف فرما دیں. یہاں پر قرآن کریم نے ازواج مطہرات کے لیے اہل بیت کا لفظ استعمال کیا ہے. عام طور پر لوگوں کے اندر مشہور ہے کہ اہل بیت حضرت فاطمہ اور ان کی اولاد ہوتی ہے, یہ پتہ نہیں کہاں سے گھڑ لیا قرآن کے خلاف. قرآن کریم تو ازواج مطہرات کا تذکرہ چل رہا ہے, آپ سن رہے ہیں ازواج مطہرات کا تذکرہ چل رہا ہے, اور اس میں ازواج مطہرات کو خطاب کر کے کہہ رہا ہے کہ اے اہل بیت اللہ تم سے آلودگی دور کر کے تمہیں پاکیزہ کرنا چاہتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ اہل بیت کا مصداق اولی اللہ کے نبی کی ازواج مطہرات ہیں, میرے نبی کی بیویاں ہیں, امہات المؤمنین ہیں, حضرت عائشہ, خدیجہ, صفیہ اور حضرت حفصہ, ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہم, یہ ساری کی ساری جو ازواج مطہرات تھی, اصل میں اہل بیت سے مراد یہ خواتین ہیں, اور ضمنی طور پر حضرت فاطمہ کی اولاد بھی ہو سکتی ہے. پھر میں آپ سے ویسے پوچھتا ہوں, آپ اگر کسی سے ملاقات کریں اور اسے پوچھیں جی آپ کے گھر والوں کا کیا حال ہے, اہل بیت کے معنی کیا ہے, زور سے بولو, گھر والے. تو آپ اگر کسی سے پوچھیں کہ آپ کے گھر والوں کا کیا حال ہے تو کیا مطلب آپ نواسے نواسیوں کا حال پوچھ رہے ہیں؟ ذرا بولو زور سے بولو. بیوی کا حال پوچھ رہے ہیں نا, اہل خانہ کا حال پوچھ رہے ہیں نا. تو جب قرآن اہل البیت کہتا ہے تو اس سے نواسے نواسیاں کیسے مراد دیے جا سکتے ہیں؟ اس سے بھی امہات المومنین اللہ کے نبی کی بیویاں ہی مراد دی جائیں گی. تو قرآن کریم کی اصطلاح کے مطابق اور احادیث طیبہ کے مطابق اہل بیت اللہ کے نبی کے اہل خانہ کو کہا جاتا ہے. نواسے نواسیاں ضمنی طور پر آ سکتے ہیں لیکن حقیقت میں اللہ کے نبی کی بیویاں ہی سے مراد دی جائیں گی. وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. آگے اللہ رب العزت نے مسلمان خواتین کی خوبیاں بیان فرمائیں اور بتایا ان المسلمین والمسلمات, فرما بردار مرد اور عورتیں, ایمان والے مرد اور عورتیں, اور فرما برداری کرنے والے مرد اور عورتیں, سچ بولنے والے مرد اور عورتیں, صبر کرنے والے مرد اور عورتیں, اور خشوع و خضوع کرنے والے مرد اور عورتیں, اور صدقہ خیرات کرنے والے مرد اور عورتیں, اور روزہ رکھنے والے مرد اور عورتیں, اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں, اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں, ان سب کے لیے اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما. اللہ نے مغفرت بھی تیار کر رکھی ہے اور بہت بڑا اجر بھی اللہ نے تیار فرما رکھا ہے. اس کے بعد وہ واقعہ جو میں ابتدائی سورت کے اندر بیان کر چکا, حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ کا جو نکاح حضرت زینب سے ہو گیا تھا اور حضرت زید اللہ کے نبی کے منہ بولے بیٹے بنے ہوئے تھے, تو انہوں نے جب طلاق دے دی تو ان کی بیوی سے حضور علیہ السلام کا نکاح ہوا اور اللہ نے یہ رسم توڑ ڈالی کہ منہ بولا بیٹا اس کی شرم کوئی حیثیت نہیں ہوتی, لہذا اس کی بیوی کو بہو کا درجہ حاصل نہیں ہو سکتا. اس کے بعد اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم, محمد علیہ الصلوۃ والسلام تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں. اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی نرینہ اولاد زندہ نہیں رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چار بیٹیاں تھیں اور تین بیٹے پیدا ہوئے اور تینوں کے تینوں پہلے ہی انتقال فرما گئے. ایک بیٹے 18 مہینے کی عمر میں جا کر کے ان کے انتقال ہوا. ان کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا لو عاشا لکان نبیا, اگر یہ زندہ رہتے تو انہیں نبوت ملتی. نبی کی اولاد بھی نبی بنا کرتی ہے. اللہ نے نبی کی اولاد میں بیٹوں کو اس لیے زندہ نہیں رکھا کہ اللہ کے نبی پر نبوت ختم ہو رہی ہے. اب جب نبوت ختم ہو رہی ہے بیٹا نبی بنا کرتا ہے, اگر وہ زندہ رہے گا تو نبی بنے گا اور نبوت ملنی نہیں ہے. اس بنا پر اللہ نے بیٹوں کو ویسے ہی اٹھا لیا اور کیا فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم, محمد علیہ السلام تم مردوں میں کسی کے باپ نہیں, ولیکن رسول اللہ, لیکن اللہ کے رسول ہیں, وخاتم النبیین, اور نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, میں نبیوں کو ختم کرنے والا ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اور ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تورات کا مطالعہ کرتے ہوئے دیکھا, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مطالعے پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ خفگی کا اظہار فرمایا. تو حضرت عمر نے عرض کی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا ونبیا, میں اللہ کے رب ہونے پر, محمد کے نبی ہونے پر, اور دین کے اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی, یاد رکھیے اگر تورات والے نبی موسیٰ بھی آج زندہ ہوتے تو مجھ محمد کی اتباع کے بغیر ان کا بھی چھٹکارا نہ ہو سکتا اور انہیں بھی نجات نہ مل سکتی. یاد رکھو انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم, میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں, اور تم آخری امت ہو, تمہارے بعد کوئی امت آنے والی نہیں ہے. یہاں پر قادیانی بعض اوقات دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جی ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین, کہتے ہیں قرآن پاک میں تو آتا ہے خاتم النبیین, اور خاتم تا کے زبر کے ساتھ, خاتم مہر کو کہتے ہیں, یہ جو مہر لگاتے ہیں نا ختم, اس کو خاتم کہتے ہیں. جس انگوٹھی کے اندر مہر بنائی جاتی تھی, پہلے زمانے میں مہر انگوٹھی کے ذریعے لگائی جاتی تھی, انگوٹھے کے نگینے کے اندر مہر چھپا لی جاتی تھی اور وہ لگا دی جاتی تھی. تو خاتم اس انگوٹھی کو کہا جاتا ہے جس کے ذریعے مہر لگائی جاتی ہے. تو قادیانی کہتے ہیں جی یہ خاتم تو انگوٹھی کو کہتے ہیں, اس سے نبی ختم ہونے کا مطلب کہاں سے سمجھ میں آ گیا؟ لہذا یہ غلط بات ہے کہ نبی آپ نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں، آپ کے بعد بھی نبی آتے رہیں گے. تو ہم ان قادیانیوں سے، کمبختوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ اگر تم یہی کہتے ہو کہ خاتم کے معنی نبیوں کو ختم کرنے والا نہیں ہے اور آپ کے بعد بھی نبی آتے رہیں گے، تو پھر مجھے یہ بتاؤ کہ 1400 سال کے اندر مرزا قادیانی کے علاوہ اور کتنے نبی پیدا ہوئے؟ ذرا بتاؤ تم کتنے لوگوں کو نبی مانتے ہو؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد مرزا قادیانی تک، اس دجال اور کذاب تک، آج تک کوئی نبی نہیں آیا. کیوں نہیں آیا؟ بھئی سرسے کے اندر بھی تو آنے چاہیے تھا نا پھر، اگر یہی بات ہے. لیکن نہیں، کہتے کوئی نہیں. اچھا پھر مرزا قادیانی آ گیا. اب جو مرزا قادیانی نبی بن کر کے آ گیا تو قرآن کریم نے تو کہیں نہیں کہا ہے کہ اللہ کے نبی کے بعد ہی نبی آتے رہیں گے ان کو ماننا. لہٰذا قرآن کریم نے تو اس کو تسلیم ہی نہیں کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی آنے کا کیا مطلب؟ خیر میں نے یاد کیا کہ قادیانی کہتے ہیں کہ خاتم انگوٹھی کو کہتے ہیں جس سے مہر لگائی جاتی ہے، لہذا اس سے یہ مطلب نہیں نکالا جا سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی. تو اس بات کو سمجھنے کے لیے ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا. دیکھیے جو قرآن کریم ہم پڑھ رہے ہیں، اس قرآن کریم کو پڑھنے کی 10 قراءتیں ہیں. 10 قراءتیں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مختلف حروف کو 10 طریقوں پر ادا کیا جا سکتا اور پڑھا جا سکتا ہے. اور یہ پڑھنے اور ادا کرنے کا طریقہ اللہ کے نبی نے بتایا، اللہ کے نبی کو جبرائیل نے بتایا، اور جبرائیل کو کس نے بتایا؟ اللہ نے بتایا. تو لہذا یہ پڑھنے کا طریقہ اللہ نے جبریل کو سکھایا، جبریل نے نبی کو سکھایا، اور نبی نے امت کو تعلیم دیا. تو خاتم کا جو لفظ ہے اسے اللہ کے نبی نے 2 طریقے پر صحابہ کو پڑھ کر کے بتایا. ایک تو خاتم النبیین اور دوسرا پڑھا خاتم النبیین. نبیین، خاتم النبیین، وہ پھر نبیین ہو جائے گا آگے دوسری قرآت کے مطابق. تو اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ قادیانی جو کہتے ہیں کہ خاتم النبیین تو ہے لیکن خاتم النبیین نہیں ہے، یہ غلط کہتے ہیں. جس طریقے پر خاتم النبیین قرآن کا جملہ ہے، اسی طریقے پر خاتم النبیین بھی قرآن کا جملہ ہے. یہ بات تو سمجھ میں آ گئی. لہذا خاتم کے معنی ختم کرنے والا، تو نبی ختم ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. پھر یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ تو انگوٹھی اور مہر کو کہتے ہیں، اس سے آپ ختم کیسے ثابت کرتے ہیں؟ تو میں یہ کہتا ہوں کہ جب کوئی لیٹر لکھا جاتا ہے، کوئی خط لکھا جاتا ہے، تو مہر سب سے اوپر لگاتے ہیں یا سب سے آخر میں لگاتے ہیں؟ کیوں جی بولو ذرا. سب سے آخر میں لگائی جاتی ہے. مہر کے بعد اگر کوئی امینڈمنٹ کر دیے جائے، کوئی اضافے کر دیے جائیں، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ جعلی، نقلی. جی کیا کہتے ہیں؟ چیٹنگ کرنا، یہ چیٹنگ کہلاتی ہے. تو لہذا اللہ کے نبی، چونکہ سارے نبی 125,000 نبی آئے اور آخر میں سرکار کاری کملی والے کے ذریعے اللہ نے مہر لگا دی، اب اس مہر کے بعد جو اضافہ ہوگا وہ کیا کہلائے گا؟ وہ سب جعلی اور چیٹنگ کہلائے گی، وہ صحیح نبی اور سچا نبی نہیں کہلا سکتا. لہذا خاتم النبیین کا مطلب یہی ہے کہ اب اس کے بعد کسی نبی کا اضافہ اور کوئی نبی اس کے بعد نہیں آ سکتا. اب ایک اور دھوکہ قادیانیوں کا، وہ بھی میں عرض کر دوں یہیں پر ہی. مسئلہ بڑا اہم ہے. اور دنیا میں آج چونکہ یہودی اور عیسائی، ان لوگوں نے اپنے پالتو جانور مسلمانوں کے اندر چھوڑے ہوئے ہیں. ان پال ہاں تو یہ قادیانی بھی انٹرنیٹ پر سن رہے ہیں آپ کی چھوٹی مسجد کے اندر اللہ کے نبی کی ختم نبوت کے بیان کو. اللہ رب العزت ہمیں اس پر کاربند فرما دے اور ان قادیانیوں کو بھی اللہ ہدایت نصیب فرما دے. تو چونکہ انہوں نے اپنے پالتو جانور مسلمانوں کے اندر چھوڑے ہوئے ہیں، ان کا کام مسلمانوں کے ذہنوں کو خراب کرنا ہے، تو اس بنا پر میں اس بات ایک اور بات کی وضاحت کر دوں. قادیانی یہ کہتے ہیں کہ جی اللہ کے نبی خاتم النبیین تو ہیں، نبیوں کو ختم کرنے والے تو ہیں، لیکن خاتم الرسول تو نہیں کہا نا اللہ نے، اس لیے رسولوں کو ختم نہیں کیا، رسول آتے رہیں گے. اور کہتے ہیں کہ ہمارا مرزا قادیانی نبی نہیں رسول ہے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، نقل کفر کفر نہ باشد. میں پہلے قادیانوں کا موقف واضح طور پر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، وہ تو بددیانتی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور میں دیانتداری کے ساتھ ان کا نقطہ نظر آپ کے سامنے لا رہا ہوں تاکہ آپ کو صحیح بات بیان کی جا سکے اور سمجھائی جا سکے. وہ کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں جی نبیوں کو تو ختم کر دیا اللہ کے نبی نے لیکن رسولوں کو تو ختم نہیں کیا, لہذا رسول آتے رہیں گے اور ہمارا مرزا قادیانی جو ہے یہ رسول ہے نبی نہیں ہے, اس بنا پر قرآن کی اس آیت کے خلاف نہیں. اب ذرا اس بات کو سمجھنے کے لیے دیکھیے, نبی اسے کہا جاتا ہے کہ جس پر اللہ کی وحی اترتی ہو, اور رسول اسے کہا جاتا ہے جس پر اللہ کی وحی کے ساتھ کتاب بھی اتری ہو. سمجھ رہے ہیں؟ نبی وہ کہلاتا ہے جس پر صرف وحی اترے, اور رسول وہ کہلاتا ہے جس پر وحی کے ذریعے نئی شریعت اتاری جائے. اب مجھے بتائیے جو نبی ہوگا اس کے لیے تو رسول ہونا کوئی ضروری نہیں, کیونکہ اس پر تو صرف وحی آ گئی تو نبی بن گیا, لیکن جو رسول ہوگا اس کے لیے نبی ہونا لازمی ہوگا. اس لیے کہ وحی نہیں اترے گی تو رسول کیسے بنے گا, اور وحی اترے گی تو نبی تو لازمًا بن جائے گا. لہذا جب اللہ کہتے ہیں کہ نبیوں کو ختم کرنے والا تو نبیوں کے ساتھ رسول تو خود ہی ختم ہو جائیں گے اس کے ساتھ ہی. اگر ہم یہ کہیں کہ صاحب اس کمرے کے اندر کوئی حیوان نہیں ہے تو اس کا کیا, حیوان کہتے ہیں زندہ چیز کو, اب انسان بھی نہیں ہوگا اور بکری گائے بیل بھینس کچھ نہیں ہوگا, لیکن اگر کہا جائے کہ اس گھر کے اندر کوئی انسان نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بکری گائے بیل بھینس تو ہو سکتے ہیں, انسان نہیں. تو اگر کہا جائے کوئی حیوان نہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں لیا جا سکتا سب حیوان نہیں ہے نا, انسان تو ہے, یہ نہیں کہا جا سکتا. اس لیے کہ انسان یقیناً حیوان ہوگا, حیوان زندہ چیز کو کہا جاتا ہے. لہذا جب عام چیز کی نفی کی جائے گی تو خاص چیز کی نفی خود بخود ہو جائے گی, جب نبی کی نفی کی جائے گی تو رسول کی نفی یقیناً ہو جائے گی. اس بنا پر جب اللہ کہتے ہیں کہ سرکار کالی کملی والے نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں تو رسولوں کو بدرجہ اولا ختم کرنے والے ہیں, اس لیے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سیکون بعدی کذابون دجالون ثلاثون, میرے بعد 30 بڑے بڑے جھوٹے دجال پیدا ہوں گے, وکلہم یزعم انہ نبی, اور ہر ایک یہ خیال کرے گا کہ وہ نبی ہے, ولیکن انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, لیکن میں نبیوں کو ختم کرنے والا ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نفی فرما دی. اور ایک حدیث شریف کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میری اور تمام انبیاء علیہ السلام کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے ایک بڑا زبردست قسم کا محل تیار کیا ہو, محل تیار کرنے کے بعد اس کے آخری مڈیر پر ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی, سب ماربل لگا دیا, سب کچھ کر دیا اور آخر میں ایک اینٹ والی جگہ خالی چھوڑ دی. اب لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ صاحب فلاں آدمی نے بڑا زبردست محل بنایا ہے, تو لوگ آنے لگے, دیکھنے لگے, یطوفون بھی چکر کاٹنے لگے, اس گھر کے کوئی ادھر دیکھے کوئی ادھر دیکھے, دیکھتے دیکھتے آخر نظر جو ہے نا اس آخری اینٹ پر آ کر کے اٹک جائے, کہنے لگے کہ یار مکان تو بڑا اچھا بنایا پر یہ والی اینٹ جو چھوڑ دی ہے نا, اگر یہ اینٹ بھی لگا دیتا تو کمال ہو جاتی اور مکان مکمل ہو جاتا. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ نے قصر نبوت تیار کیا, نبوت کا محل تیار کیا اور 7,00,000 انبیاء کو بھیج دیا اور ان انبیاء کے ذریعے اس قصر کو مکمل کر دیا, آخری اینٹ باقی رہ گئی تھی, وہ اینٹ انا تلک اللبنا, اس اینٹ کو اللہ نے مجھے بنا کر کے بھیجا ہے, انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, میں نبیوں کو ختم کرنے والا بن کر کے آیا ہوں, میرے بعد دنیا کے اندر کوئی نبی مبعوث نہیں ہو سکے گا. اس لیے رہتی دنیا تک اللہ کے نبی کا نظام ہی چلتا رہے گا اور یہی نظام انشاءاللہ ہماری نجات کا ذریعہ بنے گا. اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اس کے بعد اللہ رب العزت سے اپنا ذکر کرنے کی تلقین فرمائی, تسبیح و تحمید بیان کرنے کی تلقین فرمائی, اور پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خوبیوں اور آپ کی صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے بتایا انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا, اے نبی آپ کو ہم نے شاہد بنا کر کے بھیجا, بشارت دینے والا بنا کر کے بھیجا, ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا, و داعیا الی اللہ اور اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر کے بھیجا, اور چمکتا ہوا سورج چمکتا ہوا روشن چراغ بنا کر کے بھیجا, وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا, اور ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیجئے کہ اللہ نے ان کے لیے بہت بڑا فضل تیار کر رکھا ہے. پھر ایک قانون بیان کیا گیا, قانون سازی بھی تو ساتھ ساتھ چلے گی نا سورت کے اندر, کیونکہ مدنی سورت ہے اور مدنی سورتوں کے اندر قانون بنایا جاتا ہے, اور معاشرے کے لیے قانون سازی کی جاتی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو اگر تم کہیں نکاح کر لو اور نکاح کرنے کے بعد ابھی رخصتی نہ ہوئی ہو اور اسی حالت کے اندر تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو, تو ایسی صورت کے اندر پہلی بات تو یہ ہے کہ اس بیوی کی کوئی عدت نہیں ہوگی, کیونکہ شوہر کے پاس گئی نہیں تو عدت کس بات کی گزارے گی, لہذا اس کی کوئی عدت نہیں ہے. طلاق ہوتے ہی دوسری جگہ پر وہ نکاح کر سکتی ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ اس کے مہر کا کیا حکم ہوگا. تو مہر کے بارے میں دیکھیے, اگر تو مہر طے کیا گیا تھا, یاد رکھیے اگر مہر طے کیا گیا تھا تو اس طے شدہ مہر کا آدھا آدھا کیا جائے گا, اور اگر کوئی مہر طے نہیں کیا گیا تھا تو ایک جوڑا کپڑے اس کو دے دیے جائیں گے اور بات ختم ہو جائے گی. یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن, اس کے بعد اللہ نے اپنے نبی کے بارے میں فرمایا کہ آپ نے جن بیویوں کا مہر ادا کر دیا وہ ساری آپ کے لیے حلال ہیں, لیکن آئندہ کے لیے اللہ رب العزت نے آپ پر پابندی لگا دی ہے کہ آئندہ کے لیے آپ نئے نکاح نہیں کریں گے. لہذا 11 بیویوں کے بعد آپ پر پابندی لگ گئی اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید نکاح نہیں کیے. پھر اللہ نے یہ بتایا کہ اپنی بیویوں کے بارے میں کہ اگر ایک سے زیادہ بیویاں ہوں تو ان کے لیے باریاں مقرر کر لینی چاہیے اور ان کے ایام متعین کر لینے چاہیے کہ اتنے دن فلاں بیوی کے ساتھ رہیں گے, اتنے دن فلاں بیوی کے ساتھ رہیں گے, یا ایک رات ادھر رہیں گے ایک رات ادھر رہیں گے, اس طریقے پر طے کر لینا چاہیے. اس سے کیا ہوگا, اس سے یہ ہوگا کہ ایک تو ان خواتین کی دل آزاری نہیں ہوگی بلکہ ان کی دلداری ہو جائے گی, دل جمعی کا سامان پیدا ہو جائے گا, اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کے لیے بھی کسی قسم کی پریشانی کی کوئی صورت پیدا نہیں ہوگی. یہ گویا نوبت جسے کہتے ہیں باری متعین کرنا, اس بات کا حکم بھی دے دیا گیا. اور پھر اس کے بعد قرآن کریم نے یہ بتایا ہے لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الى طعام, نبی کے گھر میں ایسے خامخواہ نہیں چلے جایا کرو. تھوڑی دیر کے بعد چلے گئے, اب نبی باہر آ رہے ہیں بات کر رہے ہیں, پھر ابھی اندر گئے تھے پھر ایک اور صاحب آ گئے, پھر گئے پھر اور صاحب آ گئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے نبی کو اس طرح پریشان نہ کرو. لا تدخلوا بیوت النبی الا یؤذن لکم الى طعام, ہاں اگر کبھی کھانے کے لیے حضور علیہ السلام آپ کو اپنے گھر میں دعوت دیتے ہیں, جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نکاح کے موقع پر کھانے کی دعوت فرمائی تھی اور لوگ آ گئے تھے گھر کے اندر بیٹھے کھانا کھانے لگے. اب کھانا اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس کوئی بڑے بڑے 1000-2000 گز کے بنگلے تو تھے نہیں, چھوٹی چھوٹی کوٹڑیاں تو تھیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی. اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ کا کمرہ اتنا بڑا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح تہجد کی نماز پڑھا کرتے تو میں آپ کے سامنے لیٹی ہوئی ہوتی تھی, اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کرنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی. آپ جب تک کھڑے قیام میں اور رکوع میں ہوتے تو میں ڈانگیں لمبی کر کے سوئی رہتی, جب آپ سجدے میں جانے لگتے تو مجھے تھوڑا سا اشارہ دیتے میں ٹانگوں کو سکیڑ لیتی, اللہ کے نبی سجدہ کر لیتے اور سجدے سے اٹھ کر کھڑے ہوتے میں پھر ٹانگیں پسار لیا کرتی تھی اور اس طریقے پر میں رات کو سوتی تھی. اس سے اندازہ لگا لیجیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھروں کی کیا نوعیت ہوگی, کس غربت اور مسکنت کے ساتھ اور فقر و فاقہ کے ساتھ اللہ کے نبی کی زندگی گزرا کرتی تھی. سب چھوٹا سا تو گھر اور کھانے والے آگے مہمان, کھانا کھایا, اب کھانا کھانے کے بعد گپیں شروع ہو گئی, ادھر ادھر کی میری تیری باتیں چل پڑی, باتیں کیے جا رہے ہیں, کافی دیر ہو گئی, بہت وقت گزر گیا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت حال یہ تھی کہ آپ کسی کو اپنے ذاتی معاملات کے اندر کسی پر اعتراض نہیں کرتے تھے, کسی کو ٹوکتے نہیں تھے, اس لیے آپ نے کچھ نہیں کہا. لیکن اب کب تک بیٹھے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, بیٹھے بیٹھے جب تنگ آ گئے تو آپ اٹھ کے چلے گئے, دوسری ازواج مطہرات کے گھروں میں گئے, ہر ایک کو سلام کر کے, سلام کرنے کے بعد پھر کمرے میں واپس آئے, یہ لوگ پھر بیٹھے باتیں کر رہے, اللہ کے نبی پھر چلے گئے, پھر تھوڑی دیر کے بعد آئے پھر بیٹھے باتیں کر رہے. اب اللہ کے نبی ان کو کچھ کہتے بھی نہیں, لیکن ہوا کیا کہ جب دو تین دفعہ ایسا واقعہ پیش آ گیا تو ان کو خود ہی خیال آ گیا, تو ایک دوسرے کو کہنے لگے بھائی معلوم ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے نبی پر بھاری ہو رہے ہیں, لہذا ہمیں اٹھ جانا چاہیے. چنانچہ یہ لوگ نکل کے چلے گئے. جیسے یہ لوگ نکل کر کے گئے تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تو اللہ کے نبی کے گھر کا ایک فرد کہلاتا ہوں. ایک تو یہ کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی خالہ کے صاحبزادے تھے، دودھ پلانے والی خالہ اس کے صاحبزادے تھے، تو اس اعتبار سے بھی آپ کے رشتہ دار تھے، لیکن چونکہ حضور علیہ السلام کے خادم تھے اور خدمت گزار تھے، اس بنا پر گھر کے ایک فرد سمجھے جاتے تھے، لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی انہیں گھر میں آنے سے روکا نہیں تھا، لیکن فرمانے لگے کہ اس وقت میں بیٹھا ہوا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پردہ کھینچ دیا، اب پردہ کھینچ دیا تو میرا ماتا دھنکا کہ کوئی نیا حکم آ گیا، ورنہ کبھی بھی میری موجودگی کے اندر ایسا پردہ نہیں کیا گیا ہے، یہ جو اللہ کے نبی پردہ کر رہے ہیں تو کوئی نیا مسئلہ پیش آ گیا ہے، اور اللہ کے نبی نے قرآن کریم کی یہ آیت پڑھ کر کے سنا دی، اور اس آیت کو پڑھ کر کے سنایا اور کیا فرمایا، فَإِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا، جب تمہیں بلایا جائے اللہ کے نبی کے گھر میں تو داخل ہو جایا کرو، فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، جب کھانا کھا لو تو چلے جایا کرو، وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ، گپے مارنے کے لیے بیٹھے نہ رہا کرو، ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم، یاد رکھو کہ اس بات سے نبی کو تکلیف ہوتی ہے لیکن نبی تمہیں کچھ کہتے ہوئے حیا کرتے ہیں، واللہ لا یستحیی من الحق، لیکن اللہ حق بات کہنے میں کوئی حیا نہیں کرتے، واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب، جب تم نے ازواج مطہرات سے کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو، بس یہاں سے پردے کا حکم آ گیا، اب پردے کے پیچھے سے مانگا کرو، جب تم نے خواتین سے کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگا جائے، تو اس کا کیا مطلب کہ خواتین جانتی رہیں چہرہ ظاہر کرتی رہیں یا چہرہ بھی چھپا کر کے رکھے، آج کل بعض ایسے روشن خیال آ گئے نا، کہتے جی چہرے کا پردہ نہیں باقی جسم کا پردہ ہے، تو پھر ممبرائے حجاب کہنے کا کیا مطلب ہے، پردے کے پیچھے کا حکم دینے کا کیا مطلب ہے، سارا جسم تو ڈھکا ہوا ویسے ہوتا ہے کپڑوں سے، اور اگر بڑی چادر ڈھانپ لی جائے تو سارا جسم تو ڈھک جاتا ہے، پردے کا مطلب یہ ہے کہ چہرے کو اوٹ پہ لے لیا جائے اور چہرے کا پردہ کر لیا جائے، تو اللہ کے نبی کہ نے جب یہ آیت پڑھ کر کے سنائی، حضرت انس کہتے میں گھر سے باہر نکل گیا، اور یہ آیت رات آدھی رات کا وقت تھا، اور پورے مدینہ کے اندر گشت کر گئی، یہ آیت پورے مدینہ منورہ کے اندر گھوم گئی اور ہر ایک کے کانوں تک پہنچ گئی، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ انصار کی خواتین پر رحم فرمائیں کہ رات آدھی رات کو اللہ نے پردے کا حکم دیا تھا، جب صبح فجر کی نماز کے لیے عورتیں آئی تھیں تو متلفعات بمروطہن، اپنی چادروں میں لپٹ کر پردہ کر کے ساری عورتیں آئی تھیں، کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ ایسا دین آ گیا جی، وہاں پردے کا حکم دے دیا، اور ابھی دیکھو ٹائم تو ہمیں دیا جائے، جیسے ہماری حکومت کو 58 سال ہو گئے، کہتے جی سود ختم کرنے کے لیے ہمیں کوئی ٹائم تو دیا جائے، کوئی ٹائم تو دیا جائے، اور 58 سال ہو گئے ابھی بھی ان کو ٹائم نہیں ملا ہے، تو وہ بھی یہ اعتراض کر دیتی کہ صاحب ہمیں کوئی وقت دیا جاتا ہم پردے کی تیاری کرتے، نہیں، آدھی رات کو حکم آیا، صبح تک اس پر عمل درآمد ہو چکا تھا، نہ کوئی ریڈیو نہ کوئی ٹی وی نہ کوئی اخباری ذریعہ تھا، لیکن اس کے باوجود ایمان کا وہ جذبہ تھا جس جذبے نے پورے مدینہ منورہ کے اندر ایک صدا لگوا دی، اور پورے مدینہ کی خواتین با پردہ حالت کے اندر صبح تک ہو چکی تھی اور اس پردے کے حکم پر عمل کر رہی تھی، ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یاد رکھو یہ ان کے دلوں کو بھی پاکیزہ کرنے والا ہے اور تمہارے دلوں کو بھی پاکیزہ کرنے والا ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ جی یہ حکم تو ازواج مطہرات کے لیے ہے، عام عورتوں کے لیے نہیں ہے، میں نے کہا کہ ازواج مطہرات کے لیے تو ہے کہ ان کے دل پاکیزہ رہیں، اور عام عورتوں کے دل ہمارا گردی کرتے رہیں، عام عورتوں کے دل بے حیائی کرتے رہیں، کیا خیال ہے آپ لوگوں کا، عام عورتوں کو پاکیزہ رہنے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ جب ازواج مطہرات کو پاکیزہ رہنے کا حکم دیا جا رہا ہے، جو کائنات کی پاکیزہ ترین خواتین ہیں انہیں پاکیزگی کا حکم دیا جا رہا ہے، تو عام عورتیں بدرجہ اولا اس حکم کی مخاطب ہیں کہ انہیں بھی کہا جائے کہ تمہارے دلوں کی پاکیزگی کے لیے لازمی ہے کہ تم اپنے آپ کو پردے کے پیچھے رکھا کرو اور مردوں کے سامنے بے حجاب نہ آیا کرو۔ وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ ولا تنكحوا ازواجہ من بعده ابدا، اور یہ بھی بتا دیا کہ اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد اللہ کے نبی کی بیویوں سے کسی کو نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے، ان ذالکم کان عند اللہ عظیما۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے بتایا کہ ان اللہ وملائکتہ، اللہ بھی اللہ کے فرشتے بھی نبی پر درود شریف پڑھا کرتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی نبی پر صلاۃ و سلام پڑھا کرو۔ اب صلاۃ و سلام نبی پر پڑھا کرو، صلاۃ و سلام کیسے پڑھا جائے گا یہ بھی اللہ کے نبی نے بتا دیا، قرآن نے اور حدیث نے اس کی بھی وضاحت فرما دی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ سلام پڑھنے کا طریقہ تو ہمیں آ گیا، وہ تو آپ نے ہمیں سکھا دیا، کیسے سکھایا؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکم ایها النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام پڑھنے کا طریقہ تو آ گیا کہ نماز کے اندر دو زانو بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر. کیسے جی؟ صلاۃ والسلام کھڑے ہو کے پڑھیں گے بیٹھ کے پڑھیں گے؟ اللہ نے کیا تعلیم دی ہے؟ اللہ نے بتایا کہ بیٹھ کر دوزانو ہو کر ادب اور احترام کے ساتھ میرے نبی پر صلاۃ والسلام بھیجا کرو. تو سلام کا طریقہ تو ہمیں آ گیا, اب صلاۃ کا طریقہ بھی بتا دیجئے. تو میرے نبی نے فرمایا قولوا اللہم صلی علی محمد, اس کے بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھا جاتا ہے. تو یہ صلاۃ والسلام پڑھنے کا طریقہ اللہ کے نبی نے سکھا دیا. اب ہمیں کوئی انڈیا کا تیار شدہ صلاۃ والسلام نہیں چاہیے جس پہ انڈیا کے ٹپے لگے ہوئے ہوں اور وہ پڑھا جائے کہ صاحب یہ والا صلاۃ والسلام. آج کل عام طور پر دیواروں پہ آپ دیکھیں گے لکھا ہوا کہ آپ بھی پریشانیوں سے نجات پا سکتے ہیں. وہ گرنتو صلاۃ والسلام لکھا ہوا ہے کہ اتنی دفعہ یہ پڑھو اتنی دفعہ یہ پڑھو, آپ کی بیماریاں دور ہو جائیں گی اور مصیبتیں دور ہو جائیں گی. یاد رکھیے ہمارا دین کوئی گرنتو یا من گھڑت دین نہیں, ہمارا دین تو اللہ اور اس کے رسول کا بیان کردہ دین ہے جسے اللہ نے قرآن و حدیث کے اندر بیان فرما دیا ہے. آگے سنیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں, اے میرے نبی آپ مسلمان ہاں قل لازواجک وبناتک, اپنی بیویوں سے بھی کہہ دیجئے, اپنی بیٹیوں سے بھی کہہ دیجئے, ونساء المؤمنین اور مسلمانوں کی عورتوں سے بھی کہہ دیجئے, یدنین علیہن من جلابیبہن, اپنی اوڑھنیوں کو اپنے چہروں پر جھکا لیا کریں اور جھکا کر کے اپنے چہرے کا پردہ. تو یہ جھکائیں گی کس لیے جی؟ کہنے لگے کہ جی ایک صاحب نے مضمون لکھا اخبار کے اندر, کہنے لگے جی اللہ کے نبی نے تو اوڑھنی کو جھکانے کا حکم دیا, چہرہ چھپانے کا حکم تو نہیں دیا. تو میں نے کہا کیسے جھکائے گی, کیسے لٹکائے؟ کہنے لگے لٹکانے کا حکم ہے. تو میں نے کہا ہاتھ میں پکڑ کے لٹکاتی ہوئی چلی جائے گی؟ جیسے آج کل چادر چار دیواری کا تحفظ ہے نا, دوپٹے ہاتھ میں یہ کندھے پہ ڈالے ہوئے ہوتے ہیں. ارے اللہ کی بندیو یہ دوپٹے ہاتھ میں لینے یا کندھوں پہ ڈالنے کے لیے نہیں, یدنین علیہن من جلابیبہن, ساری اوڑھنی آپ نے جسم پر تو لپیٹی ہوئی ہے, چادرا آپ نے جسم پر لپیٹا ہوا ہے, اب اسے لٹکانے کا مطلب کیا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ لٹکانے کا مطلب یہی ہے کہ یہاں پیشانی سے اسے نیچے لٹکا دیا جائے تاکہ تمہارے چہرے کا پردہ ہو جائے. یہ اللہ نے حکم دیا ہے قرآن کریم کے اندر. ذالک ادنا ان یعرف فلا یؤذین, یہ اس کے زیادہ قریب ہے کہ انہیں پہچان لیا جائے کہ شریف خواتین ہیں. گویا شرافت کی علامت قرآن نے کیا بیان کی ہے؟ پردہ کیا ہوا ہو تو وہ عورت شریف ہے, اور اگر پردہ نہیں کیا ہوا تو قرآن اس عورت کو شریف تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وَقَالَ اللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمَ, اس کے بعد اللہ رب العزت فرما رہے ہیں يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللَّهِ, آج ابھی صرف ایک پاؤں بیان ہوا ہے, تیار رہنا ذرا آگے کے لیے, ابھی تین پاؤں رہتے ہیں پورے سپارے کے.